نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء ملته الكاملين العارفين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة. وقال النبي في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق رسوله النبي الأمير المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، معزز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا سرور کائنات فخر موجودات رحمت العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت و برکتیں حاصل کر لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ہر کے قاہد ہم نشینی با خدا، ہر کے قاہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. یہ مولانا روم کا شعر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، تو اس سے تم کہو کہ وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جائے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے، اولیاء اللہ کی بارگاہ کی حاضری گویا رب کی بارگاہ کی حاضری. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں مولانا روم ہی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بے دیا. اللہ والوں کی بارگاہ کی چند لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل و بہتر ہے. ایک طرف 100 سال کی عبادت، وہ بھی بیریا، دکھاوے کی نہیں، ریا سے پاک، ریا سے پاک عبادت. ایسی عبادت 100 سال کی، وہ اس سے زیادہ افضل بہتر ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال عبادت کرے گا گارنٹی نہیں ولی بن جانے کی، لیکن تھوڑی دیر اگر وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور نگاہ ولایت انہوں نے ڈال دی تو اس کی زندگی سمر جائے گی، برسوں کا پاپی ہوگا تو اپنے وقت کا ولی بن جائے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ وہ اللہ والے ہیں جو ایک نگاہ میں تقدیر بدل دیا کرتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے، اور اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری ہی کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم کی آیت میں ہمیں حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا. یا ایھا الناس اگر کہتا تو اس کا معنی ہوتا اے عام لوگوں، عام لوگ اس میں آیا تھے، لیکن رب کائنات نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ صرف ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والوں، تم اگر ایمان والے ہو تو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. سوال یہ کہ کیا عام لوگوں کو یہ حکم دینا چاہیے؟ کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ تو اللہ سے ڈرتا ہی ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں تو ایمان کیوں لاتا؟ اللہ سے ڈرا تبھی تو ایمان لایا، ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا ہی ہے، ضرورت تو اس بات کی تھی جو نہیں ڈرتے ہیں، عام لوگ ہیں، ایمان بھی نہیں ابھی تک لائے، ان کو ڈرایا جائے، مگر یہاں رب کائنات ایمان والوں ہی کو ڈرا رہا ہے، اس میں کیا حکمت؟ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے ڈر مفید ہی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ڈر جو ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے کی خشیت، خوف الہی، یہ ایمان والوں ہی کے لیے مفید ہے، ایمان والا اگر اللہ سے ڈرے گا تو وہ اللہ والا بن جائے گا، اور بے ایمان ڈر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے ایمان ضروری، اس لیے ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ایمان والا جو ہے اس کو اللہ نے کہا کہ تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اچھا صرف ڈر لینا ہی، تقوی اختیار کر لینا ہی کافی نہیں ہوا، پھر رب نے فرمایا کہ ایمان بھی تم لے آئے، تقوی بھی تم نے اختیار کر لیا، مگر کامیابی کے قریب ابھی نہیں پہنچے، کامیاب ہونے کے لیے ایک چیز اور ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر کامیابی چاہتے ہو، پورے طور سے قرب الہی کی منزل طے کرنا چاہتے ہو تو صالحین کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اولیاء کرام کا دامن پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کی اس شب میں جو 14ویں شب ہے رجب المرجب کی، یوں تو رجب کا مبارک مہینہ ہی پورا مہینہ بابرکت ہے، کیونکہ پیارے آقا نے اس مہینے کے بارے میں فرما دیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ورمضان من شہر امتی، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہو رہا کہ جب پیارے آقا نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو پھر شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، پھر رمضان کے بارے میں کہا یہ میری امت کا مہینہ ہے، ادھر اللہ کا مہینہ، ادھر امت کا مہینہ، اور بیچ میں نبی فرماتے میرا مہینہ، یہ بیچ میں کیوں؟ بیچ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے، تو غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ جو واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے وہ بیچ میں رہا کرتا ہے، جو وسیلہ ہوتا ہے وہ بیچ میں ہی ہوتا ہے، تو گویا پیارے آقا نے یہ بھی ہمیں ذہن دے دیا کہ اے لوگوں، میں جو بیچ میں ہوں، کہ آگے اللہ کا مہینہ، بیچ میں میرا مہینہ، اور اس کے بعد میری امت کا مہینہ، تو اس میں یہی حکمت ہے کہ میں بیچ میں وسیلے کا کام کرتا ہوں، رب کی بارگاہ سے فیض لیتا ہوں، امت کو بار دیتا ہوں، امت کو بار دیتا، اسی لیے میں بیچ میں ہوں، وسیلہ ہوں تمہارے لیے، تو پیارے آقا ہمارے لیے سب سے مضبوط وسیلہ ہے، ساری نعمتیں انہی کے وسیلے سے ملی، جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہے اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کو جو نعمتیں ملی، اولیاء کرام کو جو ولایت ملی، یہ صدقہ ہے پیارے آقا کی نبوت کا، یہ آقا کی رسالت کا صدقہ ہے، پیارے نبی کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں سارے اولیاء کرام کو ولایت ملی۔ آج کئی کئی نسبتیں جمع ہیں، آج 14ویں شب ہونے کی وجہ سے ہر مہینے کے حساب سے سرکار مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا نوری علیہ رحمت و رضوان کی نسبت حاصل، اور رجب کی 14ویں شب حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ، اور آج اعلان کے مطابق 14ویں شب میں ہم آج چونکہ آل انڈیا سنی جمعیت، سنی تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ ہر سنیچر کو ہوا کرتا ہے، سنیچر ہے آج، اجتماع کا دن ہے، اس کی مناسبت سے حضرت سیدنا سراج الصالحین فیض العارفین سید ابو الحسین احمد نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منانے کا اعلان ہے، اور سیدنا حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یاد منانے کا اعلان ہے، اور ایک اور نسبت ہے، چار ہو گئی نا، چار نسبتیں، ایک اور نسبت ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی شب ولادت بھی ہے, یعنی پوری پانچ پانچ نسبتیں جب آیا ہے, پنجتن پاک پورے پنجتن پاک ہو گئے, اور جب مولا علی کی نسبت ہو تو کیسے نہ پنجتن پاک, مولا علی ہی تو پنجتن پاک کو پورا کرنے والے, تو پنجتن پاک کی آج نسبت ہے, پانچ پانچ نسبتیں ہیں, نسبتوں کا مجموعہ ہے, گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی شب مجمع البرکات ہے اور فیض کا دریا بہ رہا ہے آج, بس چاہیے فیض لینے والا, اپنے دامن کو پسارو اور جتنا چاہو اولیاء کرام کے فیض کو لوٹو, یہی وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا, آج پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, آج ہر جگہ جو سنیت کی کھیتی ہری بھری ہری بھری سرسبز و شاداب نظر آتی ہے, انہیں اللہ والوں کی دین ہے, اگر یہ اللہ والے محنت و مشقت کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں نہ پھیلتے, جہاد نہ کرتے, انہوں نے جہاد باللسان بھی کیا اور جہاد بالقلم بھی کیا اور جہاد بالسیف بھی کیا, زبان بھی چلائی, قلم بھی چلایا, ضرورت پڑی تو تلوار بھی چلایا, اور راہ خدا میں شہید بھی ہو گئے, شہادت کا جام بھی نوش فرمایا, جیسے کہ سید سالار مسعود غازی لڑتے ہوئے اور اس کے بعد جہاد کرتے ہوئے اسلام کو پھیلاتے ہوئے ہندو راجاؤں کا صفایا کرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے بہرائچ میں جا کر کے شہید ہو گئے, اور اس کے بعد جوانی ہی میں 18 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر دیا, اتنا بڑا کام کر دیا کہ پورے اس علاقے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اور ہندو راجاؤں کا قلعہ خما کر دیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا, نیست و نابود کر دیا, اسلام کا پرچم لہرا کر کے 18 سال کی عمر میں ہی جامع شہادت نوش کر کے شہادت کے دولہا بن گئے. اسی طریقے سے حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی ایک اہم شخصیت کے مالک, ایک عظیم روحانی شخصیت, ایک اہم بزرگ, کچوچا شریف میں سیدنا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو چلانے کے لیے بہت سارے ان کے سلسلے کے بزرگ آئے, مگر جتنا فروغ اور جتنی ترقی سلسلے اشرفیہ کو حضرت سیدنا ابو الحسین اشرفی میاں رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا ہے, اور کسی بزرگ کے زمانے میں اتنا فروغ اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اشرفی میاں عالم دین بھی تھے, سنت و شریعت کے پاسبان بھی تھے, شریعت و طریقت کے جامع اور سنگم بھی تھے, اور با کرامت ولی تھے. اپنی کرامتوں سے ان بزرگوں نے حقانیت و صداقت اسلام کی ثابت کیا, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بے ایمان لوگ غیر مسلم ایمان ان کے ہاتھ پر لائے, اور بہت سارے بد مذہب جو ہے جو برائے نام کلمہ تو پڑھتے تھے مگر گمراہ ہو چکے تھے, انہوں نے ان کے ہاتھ پر دست حق پرست پر توبہ کر کے اور اس کے بعد اسلام کی دولت پائی اور سب کے سب مومن کامل بنے. حضور اشرفی میاں رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا بھی تعلق سرکار اعلی حضرت سے بڑا گہرا تعلق تھا, سرکار اعلی حضرت سے جو خط و کتابت ان کی ہوئی ہے ان مکتوبات کا آپ مطالعہ کریں تو ان سے ان دونوں بزرگوں کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اعلی حضرت نے بھی بے حد پیار فرمایا اور بے حد احترام کیا حضور اشرفی میاں رحمتہ اللہ علیہ کا, اور حضور اشرفی میاں نے بھی اسی طریقے سے سرکار اعلی حضرت سے بے پناہ محبت کی, اور اس کے بعد تمام لوگوں کو علم دین حاضر کرنے والوں کو اور مسائل شریعہ کے طلبگاروں کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ مسئلہ اگر لینا ہے فتویٰ لینا ہے تو کہیں آؤ سے نہیں لینا, بریلی سے جا کے لینا, فتویٰ اگر لینا ہے تو بریلی شریف جانا اور مولانا احمد رضا خان صاحب سے فتویٰ لینا, ان کا فتویٰ جو ہے وہ دنیا میں بے مثال ہے. جیسے امام احمد رضا علم کے دھنی ہیں, تقویٰ کے دھنی ہیں, علم میں بے مثال ہے, تقویٰ میں بے مثال ہے, اسی طرح فتویٰ میں بھی بے مثال ہے, نہ ان کے تقویٰ کا جواب ہے نہ ان کے فتویٰ کا جواب ہے, وہ ہر اعتبار سے بے مثال ہے. اشرفی میاں بھی لوگوں کو وہیں بھیجتے تھے, فتویٰ لینا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے تو بریلی شریف جاؤ, اور مرید ہونا ہے تو ہمارے پاس آؤ, ہم صرف مرید کر سکتے ہیں, تمہیں علم نہیں دے سکتے ہیں, اور اگر تم بریلی چلے جاؤ گے تو وہاں علم کا بھی دریا بہ رہا ہے اور روحانیت کا بھی دریا بہ رہا ہے, وہ شریعت و طریقت دونوں کے جامع. اس کے بعد حضرت سید سالار مسعود غازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بھی بہت ساری کرامات ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ کہ حضرت سید اشرف مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ خود فرماتے ہیں کہ یہی ایک مزار شریف ایسا ہے سید سالار مسعود غازی کا, جہاں حضرت خضر علیہ السلام ہر آدھے گھنٹے پہ حاضر ہو جاتے ہیں, ہر آدھے گھنٹہ پہ ایک چکر لگاتے ہیں, یعنی گھنٹے میں دو چکر ان کا ہو جاتا ہے, اور جتنے لوگ وہاں فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں سب سے حضرت خضر علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں. تو اگر خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے غازی میاں کے مزار پر چلے جاؤ, مسعود غازی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, ایک گھنٹہ کم سے کم وہاں اندر مزار شریف پہ رہو, ضرور حضرت خضر علیہ السلام سے تمہارا مصافحہ ہو جائے گا. تم پہچان تو نہیں پاؤ گے مگر مصافحہ ہو جائے گا. اور ایک پہچان بھی بتائے, پہچان یہ بتایا کہ جب مصافحہ کرو گے تو انگوٹھا دبانا, حضرت خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے, جب تم انگوٹھا پکڑو گے تو پورا جو ہے ربڑ کی طرح کھل جائے گا, کچھ نہیں. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے حاضر ہونے کی جگہ ہے, یہ حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور یہ بھی اپنے وقت کے باکرامت ولی تھے, لہذا اس بات کو ہمیں اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اور حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی ایک اور جو مشہور کرامت ہے وہ یہ ہے کہ کوڑھی اور اندھا بڑی بیماری والا, وہ ہر سال ان کے اس کورس کے موقع پر جو ان کا تالاب ہے جس میں غسل کا پانی ان کے مزار کے غسل کا پانی جایا کرتا ہے, اس میں جب غسل کرتے ہیں تو سات آدمی ہر سال بڑی بیماری والے شفا پاتے ہیں, جو ہر جگہ کے علاج سے تھک گیا, ہر جگہ کے علاج سے عاجز آ گیا, تو اب وہ مسعود غازی کے کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ان کا جو تالاب ہے اس تالاب میں غسل کرے ان کے عرس کے ایام میں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بیماری اچھی ہو جائے گی. یہ لوگوں کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے, ہر سال یہ فیض جاری ہے اور یہ کرامت حضرت کی جاری ہے. بے شمار لوگ عرس کے ایام میں پہنچتے ہیں, اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مخدوم عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا مزار پاک ردولی شریف میں ہے ضلع بارہ بنکی میں, وہ بھی حضرت سالار مسعود غازی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. ان کے پاس جو حجام آتا تھا ان کا خط بنانے کے لیے اور بال بنانے کے لیے, وہ بھی حضرت سید سالار مسعود غازی کا بڑا عاشق تھا, ہر سال عرس غازی میاں میں اس کا جانا لازمی تھا, عرس کے ایام شروع ہو گئے اور اس کو جانا تھا, اور دن مقرر تھا حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا, حضرت مخدوم عبدالحق کی بارگاہ میں بال وغیرہ بنانے اور خط وغیرہ بنانے چہرہ بنانے کے لیے. تو اتفاق سے وہ معمول کے مطابق چار پانچ دن پہلے آ گیا اور کہا کہ حضور اگر آپ کو خط وغیرہ بنوانا ہے تو آج ہی بنوا لیجئے کیونکہ میں جمعرات کو نہیں آ سکتا. کہا کیوں بھائی؟ کہا ہم کو غازی میاں کے میلہ میں جانا ہے. کہا غازی میاں کے میلہ میں؟ غازی میاں کے میلہ میں ہر سال جانا ضروری ہے کیا؟ کہا ہر سال جانا ضروری ہے. حضرت مخدوم عبدالحق نے کہا ارے بھائی تو ہر سال تو جاتا ہی ہے, اس سال نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں نہیں نہیں, میرا معمول ہے ہر سال میں جاتا ہوں عرس میں, اس سال بھی ہر حال میں جاؤں گا, آپ کو بنوانا ہے تو بنوائیے نہ تو ہم چلے. حضرت مخدوم نے کہا اچھا تو ایک میرا ایک سوال ہے, تم جاؤ شوق سے جاؤ مگر رات میں 12 بجے تم درگاہ شریف کے باہر جو میدان ہے اس میدان میں کھڑے ہو جانا, ایک نقاب پوش گھوڑے پر آئے گا نقاب پہنے ہوئے, تم ان کو سلام کرنا اور میرا بھی سلام پہنچانا اور ان سے پوچھنا کہ حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی نے کہا ہے کہ آپ اپنے عرس میں ہر سال اتنے لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں, اتنے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں, اتنا سوال کر دینا میری طرف سے. کہا ٹھیک ہے اچھا حضور میں یہ بات ضرور کر دوں گا. اور اس کے بعد وہ حجام وہاں سے نکل گیا بہرائی شریف, پہنچا عرس میں. اس کے بعد حضرت مخدوم عبدالحق کے حکم کے مطابق رات کے 12 بجے اسی میدان میں جا کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا. دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ واقعی ایک آدمی گھوڑے پر سوار اور نقاب پہنے ہوئے آ رہے ہیں. جب اس کے قریب آئے اس نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, پھر انہوں نے حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی کا سلام پیش کیا, انہوں نے کہا میرا بھی سلام عبدالحق ردولوی کو پہنچا دینا. اس کے بعد کہا کہ حضور حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی نے فرمایا ہے کہ جو نقاب پوش تم کو ملیں گے ان سے کہنا کہ سید صلی اللہ علیہ وسلم مسعود غازی سے ان کا یہ سوال ہے کہ ہر سال اتنے لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں اپنے عرس میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہی مسعود غازی ہوں، سید سالار مسعود غازی کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ اب تم عبدالحق رضوی کو جواب دینا کہ مسعود غازی نے یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ ایک حجام کو تو نہیں روک سکے، ایک حجام جو اس عرس میں اس میلے میں آنے کے لیے پذیر تھا اور آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ ایک دیوانے کو نہیں روک سکے، میں لاکھوں دیوانے کو کیسے روکوں؟ ایک کو آپ نہیں روک سکے، کوشش بھی آپ نے کیا، سمجھایا، مگر رکا کیا حجام کو؟ نہیں رکا ہوں۔ تو اے حضرت شیخ عبدالحق، آپ تو ایک کو نہیں روک سکے، میں لاکھوں دیوانوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ ان کی عقیدت کی بات ہے۔ تو حضرت سید سالار مسعود غازی شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں اور سلام و کلام کر رہے ہیں اور پیام و سلام و پیام بھی ہو رہا ہے اور بات بھی کر رہے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ مسعود غازی تو شہید ہو گئے، تلوار سے ان کو کاٹ دیا گیا، شہید ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے معاذ اللہ، مگر دیکھو وہ لوگ جو حیات شہدا کے منکر ہیں، حیات اولیاء کے منکر ہیں، اور وہ بدبخت بدبودار گمراہ وہابی جو نبی پاک کی حیات کا منکر ہے، اس سے کہو کہ دیکھ سید سالار مسعود غازی کتنے سال ہو گئے شہید ہوئے، مگر آج وہ زندہ ہیں اور کلام کرتے نظر آ رہے ہیں، بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے جب مسعود غازی کی حیات کا عالم یہ ہے تو پھر غوث اعظم کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کی حیات کو تم نہیں سمجھ سکتے تو نبی کی حیات کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی چھولی، ارے غلاموں کی جب یہ حالت ہے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو آقا ہے، سارے کائنات کے شہنشاہ ہیں، وہ تو مرکز ہیں۔ جب برانچ کا یہ عالم ہے، برانچ کو تم نہیں سمجھ سکے، مرکز کو کیا سمجھ سکو گے؟ وہ تو مرکز ہے، منبع ہے نور کے، وہ فیض کے۔ تو حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ روحانیت ہے، اور ولی جو ہے مرا نہیں کرتا بلکہ موت سے گلے مل کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے موت ایک پل کا کام کرتی ہے جو اس پار سے اس پار پہنچا دیتی ہے، کہ الموت و جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کی طرح سے ہے کہ جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، اس پل سے پار ہو گیا، محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ پل کا کام کرتی ہے۔ اور حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے ان کے مرید نے پوچھا تھا کہ حضور ہمیں یہ بتا دیجئے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی نہیں بتاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ دیکھو کل میرا وصال ہو جائے گا، ولی کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری کو موت کب آئے گی، دیکھو فرمایا کہ کل میرا انتقال ہوگا، اس کے بعد میرے جنازے کو تیار کر کے ایک بڑے میدان میں لے جا کے رکھنا، بڑے میدان میں لے جا کے رکھنا اور انتظار کرنا، گھوڑے پر ایک آدمی نقاب پہنے ہوئے آئے گا اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اسی سے تم پوچھنا کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے، وہی تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ ان کے حکم کے مطابق ویسے ہی کیا گیا، آپ کا جنازہ تیار کیا گیا انتقال کے بعد، اور اس کے بعد اس بڑے میدان میں لے جا کے رکھا گیا، اور صف لگا کر کے لوگ انتظار میں تھے کہ اب کوئی گھوڑا سوار آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار نظر آیا نقاب پہنے ہوئے، گھوڑا کھڑا کیے جنازے کے پاس، گھوڑے سے اترے اور سیدھے جنازے کے پاس آئے اور جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ سب تو تیار تھی پہلے سے، جنازہ شروع، جب جنازے سے فارغ ہو گئے جانے لگے تو وہی مرید جس نے فنا اور بقا کے بارے میں سوال کیا تھا وہی دوڑا پیچھے لگا، کہا حضور ایک منٹ رک جائیے، ہمارے پیر و مرشد حضرت علاؤالدین صابر پاک کا یہ حکم ہے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نقاب پوش آئیں گے انہیں سے تم یہ سوال کرنا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، وہی تم کو جواب دیں گے، تو آپ مجھ کو یہ جواب دے کے جائیے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ نقاب الٹ دیا، نقاب الٹ دیا تو وہی صابر پاک ہے، صابر پاک ہے، کہا دیکھ یہ بقا ہے وہ فنا ہے، جو جنازے میں لیٹا ہوا صابر ہے وہ فنا کی منزل میں ہے، اور جو خود جنازہ اپنا پڑھا رہا ہے وہ بقا کی منزل میں ہے۔ تو ولی کی دو حالت ہے، فنا اور بقا کی منزل ہے، یہ روح والا تھا اور یہ روحانیت والا ہے، روح اور ہے روحانیت اور ہے۔
تو یہ اللہ والے صرف روح والے نہیں ہوتے، روحانیت والے ہوتے ہیں، اور روحانیت ہی کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کی اور قوم کی اصلاح کیا اور قوم کی ہدایت کا وہ سامان بنے۔ میرے دوستو بزرگو، اسی طریقے سے حضور سیدنا فیض العارفین سراج الصالحین ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سرکار اعلی حضرت کے بھی استاد ہیں، اور ان کے شہزادے لخت جگر تاجدار اہل سنت شہزادے اعلی حضرت قطب عالم شفیع غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، مرشد کامل بھی ہیں ان کے۔ اعلی حضرت کی بھی روحانی تربیت اور علم تصوف کا علم حضور نوری میاں نے ان کو دیا، اور نوری میاں کے آلات نے یہ سب علوم حاصل کیا اور فیوز باطنی حاصل کیے، اور اسی طریقے سے سرکار مفتی اعظم کو بھی نوری میاں نے بنایا، نوری میاں نے حضور مفتی اعظم کو نوری بنا دیا، اور حضور مفتی اعظم نہیں مفتی اعظم نے بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اپنا تخلص شاعری میں نوری ہی منتخب فرمایا، اب کہ اپنے مرشد کی یاد تازہ رہے۔ تو سرکار نوری میاں رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم بھی تھے، اپنے وقت کے بہترین معلم بھی تھے، اور اپنی خانقاہ کا انہوں نے یہ اصول بنایا تھا، جو بھی مریض ہوتا تھا اس کو آپ پہلے تعلیم دیتے تھے اور پھر اس کی روحانی تربیت کرتے تھے، مجاہدے کراتے تھے، ریاضت و مجاہدے میں بٹھاتے تھے، قلعہ کرواتے تھے اور تزکیہ نفس کرواتے تھے، تب جا کر کے وہ نکھرتا تھا، سنورتا تھا، یہ آپ کا معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو سب کو نواز دیا، اور اس کے بعد سب کو نوری بنایا، اور نوری میاں خود بھی اپنے اوراد و وظائف کے اتنے پابند تھے کہ کچھ بھی کام ہو خانقاہ کی پوری ذمہ داری، مگر اس کے باوجود ان کے جو اوراد و وظائف تھے اس کے بارے میں ایک صاحب لکھتے ہیں، غالباً انہی کے زمانے کے سید ظہور حسن یا اور کسی نے یہ لکھا ہے کہ اتنے اوراد و وظائف تھے کہ اگر دوسرا آدمی پڑھے تو صبح سے شام ہو جائے گی مگر وہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا، مگر قربان جاؤ نوری میاں کی کرامت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی وسعت ان کے وقت کے اندر دے دی، اور ان کے اندر اتنی برکت دے دی وقت کے اندر کہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے پورے وظائف کو پڑھ لیتے، ختم کر لیتے، اور اس کے بعد پھر خانقاہ کا سارا انتظام، خدام کے لیے کھانے کا انتظام، مریدین متوسلین جو مہمان باہر سے آئے ہوئے ان کے لیے سارا انتظام، اور مریدوں کو پھر تعویذ دینا، ان کی فریاد رسی کرنا، یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے اور اپنا وظیفہ بھی پورا کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ کرامت ہے، یہ ولی کی کرامت ہے، یہ ان کی نگاہ ولایت ہے کہ اتنے کم وقت میں اس وظیفے کو جو دوسرا آدمی دن بھر میں نہ کر سکے تھوڑے وقت میں ادا کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ساری دوسری خانقاہ کی ضرورت جو ہے وہ تعویذ لکھنا، مرید کرنا، کھانے کا انتظام کروانا، لنگر کا سارا انتظام کر لیتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ولایت ہے، کرامت ہے میرے دوستو بزرگو۔ اور حضور نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار اعلی حضرت کی ایسی روحانی تربیت کی کہ ان کو بھی ولی کامل بنا دیا، حضور مفتی اعظم کو بھی ولی کامل بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے، فتویٰ لینا ہے، وہ بریلی شریف جائے، اب ماراہ میں اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماراہ میں صرف مرید بنے اور علم حاصل کرے بریلی شریف میں جا کر کے، فتویٰ لینا ہو تو بریلی جائے۔ تو اس طریقے سے خود نوری میاں اعلان فرماتے تھے، اور خود ان کے مرشد اور مربی حضرت سید آل رسول مربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعلی حضرت کو مرید کرنے کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ اب آج سے ماراہرہ کا یعنی خانقاہ برقادیہ کا مدرسہ بند، دارالافتاء یہاں کا بند، اب کسی کو بھی پڑھنا ہے بریلی شریف جائے احمد رضا خان کے پاس، کسی کو فتویٰ لینا ہے مولانا احمد رضا کے پاس جائے، اب اس کو ماراہرہ میں پڑھنے یا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، ماراہرہ میں صرف مرید ہونے کے لیے آ سکتا ہے وہ، باقی کام علم کا اور فتویٰ لینے کا وہ سب بریلی شریف میں ہو۔ یہ مرشد کی نوازش اپنے مرید کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت کی شخصیت کا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرشد نے ان کو اپنے لیے سرمایہ آخرت کا، آخرت کی پونجی بنا کے لیے پیش کیا کہ دنیا کے اندر مجھے بڑی فکر تھی کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے کیا عمل لایا ہے، تو کہوں گا اے پروردگار عالم کچھ میرے پاس عمل نہیں ہے، بس ایک پوجی ہے اور وہ ہے احمد رضا عاشق رسول، یہی میری پوجی ہے، بس اس کے طفیل مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ، پیر کو اپنے مرید پر ناز، حالانکہ مرید اپنے پیر پہ ناز کیا کرتا ہے، مگر یہ ایسے ہے اعلی حضرت، ایسے مرید ہیں اعلی حضرت کہ پیر ان پر ناز کر رہا ہے اور ان کو اپنے لیے آخرت کی پوجی قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے اعلی کی عظمت اور ان کی ولایت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی روحانیت کا مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نوری میاں رحمتہ اللہ تعالی نے ٹھیک اپنے مرشد و مربی حضرت خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بالکل انہی کے ہم شبیہ بن کر کے اسی انداز میں انہوں نے خانقاہ برکاتیہ کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اسی انداز میں خانقاہ کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کی روحانی تربیت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت زندگی بھر وہاں ہمیشہ آتے جاتے رہے اور ہمیشہ سلسلہ ان سے قائم رہا نوری میاں سے، اور نوری میاں بھی نوازتے تھے کہ وہ خود بھی کرم فرما کر کے بریلی شریف آ جایا کرتے تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند کو اعلی حضرت نے ان کی گود میں دے کر مرید کروا کر کے اور ان کی تربیت میں دے دیا۔ نوری میاں نے ایسی تربیت کی کہ حضور مفتی اعظم کے اندر بچپنے ہی سے سنت و شریعت کی مکمل پابندی اور تقوی و طہارت جو ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں بچپن سے آ گئی، اور ولایت کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ بچپن سے جو ہے آپ کے اندر زبان کے اندر تاثیر ہو گئی پیدا اور کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ یہ سب نوری میاں کی برکتی تھی کہ نوری میاں نے حضور مفتی اعظم کو بھی نوری بنا دیا، ولی کامل بنا دیا۔ اسی لیے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ نوری میاں کا مقام کون پہچان سکے گا، برتر قیاس سے بھی ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے بھی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں برتر قیاس سے بھی ہے مقام ابو الحسین، سدرہ سے پوچھو رفعت امام ابو الحسین۔ عام آدمی کیا بیان کر سکتا ہے، اتنا بلند مقام ہے حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور آج حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کی آج پیدائش کی تاریخ ہے اور ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر لیں۔ اعلی حضرت نے تو اس انداز میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے نبی نے حضرت علی کی تعریف میں یہ فرمایا کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا آقا اور مولا ہوں علی بھی اس کی آقا اور مولا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور وہی جنتی ہے، اور جس نے علی سے بغض و عناد رکھا اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ سب سے بڑی تو خوبی یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازادہ بھائی بھی ہیں اور اس کے بعد داماد مبارک بھی ہیں، اور ولایت کے ولیوں کے شہنشاہ بھی ہیں۔ ولایت کا سلسلہ جو ہے شجرے میں انہیں پر جا کے منتہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں حضرت علی کے توسط سے، حضرت علی کے وسیلے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اگر بسم اللہ کے بے کی تفسیر، اور بعض لوگوں نے کہا بے کے نقطے کی تفسیر، یہ فرمایا لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے گا، کتابوں سے اتنی کتابیں تیار ہو جائیں گی کہ 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے گا، اتنی کتابیں تیار ہو جائے گی صرف بسم اللہ کی بے کی تفسیر میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب بسم اللہ کی بے اور اس کی نقطے کی تفسیر میں اتنا علم ہے تو پھر پوری قرآن کی تفسیر لکھے تو کتنی کتابیں ہو جائیں گی، اور جب حضرت علی کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر مدینہ العلم کا علم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ باب العلم ہے، باب العلم کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر مدینہ العلم جو مدینہ علم کے شہر ہیں یعنی رسول پاک، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی ان کے اندازہ اس کا نہیں لگا سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ حضرت علی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو پھر ایک پل میں دنیا کو کیا سے کیا کر دوں. اور ان کی بہت ساری کرامتیں مشہور بھی ہیں, اور ان کو اللہ نے وہ ذہانت و فطانت دیا تھا کہ بڑے سے بڑا کیسا مسئلہ بھی ہو بڑی ہی آسانی سے آپ اس کو سلجھا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت پیش کی گئی جس سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا اور وہ شادی شدہ تھی. تو حضرت فاروق اعظم جو اس وقت امیر المومنین تھے انہوں نے شہادت طلب کی, اور شہادت مل جانے کے بعد فرمایا کہ جب شہادت مل گئی ہے تو اب اس عورت کو سنسار کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے, یعنی اتنا پتھر مارا جائے کہ یہ مر جائے. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا امیر المومنین سر جائیے, فیصلہ غلط ہو گیا. اب حضرت عمر چونکے, ارے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اگر وہ ملزمہ, وہ عورت جس سے گناہ سرزد ہو گیا یعنی زنا کا صدور ہو گیا, اگر وہ حمل سے ہے تو اس حالت میں اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا. جب وضع حمل ہو جائے گا اور وہ عورت بچہ کو جن دے گی, بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس کا چلا اللہ ہو جائے گا, تب اس عورت کو مارا جائے گا, اس عورت کو سنسار کیا جائے گا. کیونکہ اس حالت میں اگر سنسار کیا جاتا ہے تو بچہ بھی ساتھ میں مارا جائے گا, تو بچے کا کیا قصور ہے, بچے کا کیا گناہ ہے؟ گناہگار کو ماں ہے, لہذا حالت حمل میں اس کو رجم نہیں کیا جائے گا, اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا, بلکہ وضع حمل کے بعد, بچے کی ولادت کے بعد اس عورت کو جو ہے رجم کیا جائے گا. بس حضرت عمر کو بھی حدیث یاد آ گئی اور کھڑے ہوا فرمایا لولا علی لہ لکا عمر, اے لوگو میں برملا حضرت علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے آج تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا, یعنی یہ غلطی کر کے بہت بڑا گنہگار ہو جاتا, گناہوں میں ملوث ہو جاتا. لہذا حضرت علی کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھ کو اس غلطی سے بچا لیا. تو حضرت علی کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے, اور اسی لیے کہا گیا کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت و بہادری کی دولت سے بھی نوازا تھا, اسی لیے ان کا لقب جو ہے اسد اللہ پڑا, یعنی اللہ کا شیر, شیر خدا جس کا ترجمہ ہے. وہ اللہ کے شیر تھے, کسی سے ڈرتے نہیں تھے. ان کے اندر تنہے تنہا اتنی طاقت تھی کہ خیبر کے دروازے کو جب آپ نے اکھاڑ کر کے ڈھال بنا لیا اور جب فتح کر لیا اور اس کو پھینک دیا تو 40 آدمی مل کر کے اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکے, اور اس کو حضرت علی ایک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے اور ڈھال بنائے ہوئے تھے. اللہ اکبر, ڈھال بنائے ہوئے تھے کہ کوئی مخالف حملہ کرے تو اسی سے روکتے تھے, اور دائنے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے اور اس سے پورے دروازے کو اٹھائے ہوئے تھے ایک ہی ہاتھ میں. حضرت علی کے اس ایک ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ 40 آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں, 40 آدمی مل کر کے اس دروازے کو پھر بعد میں اٹھانا تھا نہیں اٹھا سکا. تو حضرت علی کی شجاعت کا اور ان کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, سبحان اللہ. ان کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے, ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیز و برکات سے مالا مال فرمائے, اور جتنے بزرگوں کی آج کی اس مجلس میں, آج کی اس محفل میں, آج کی شب میں نسبت حاصل ہے, یعنی حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری میاں, حضرت سیدنا ابو الحسین اشرفی میاں, حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا, ہم ان تمام بزرگوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے, اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں ان بزرگوں کے مسلک پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما, اور انہی بزرگوں کا جو مسلک ہے اسی مسلک کا آج نام ہے مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے, جو مولا کائنات کا مسلک تھا وہی مسلک اعلی حضرت ہے, اور جو تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کا اور سلف صالحین کا مسلک ہے, جس کی تجدید سرکار اعلیٰ نے فرمائی ہے, اسی مسلک کا نام جو تمام اولیاء کا مسلک ہے, اسی مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں سنیت کی پہچان ہے, اور اگر کوئی سلح کلی یہ کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت بولنے کی کیا ضرورت ہے, مسلک اہل سنت سے بولو تو اس سے کہو کہ مسلک اہل سنت جب بولو گے تو حق و باطل میں امتیاز اس زمانے میں نہیں ہو پائے گا. بہت سارے باطل پرست, بہت سارے دیوبندی وہابی اپنے کو سنی بولتے ہیں, اہل سنت بول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. ارے ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہیں, ہم بھی سنی ہیں, فاتحہ دلانا تو ہم بھی فاتحہ دلا دیتے ہیں, ہم بھی سنی ہیں. بہت سارے سلح کلی آج سنی بنے ہوئے, سنی بنے ہوئے اور سنیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. بہت سارے سلح کلی جو ہے وہ سنیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اب ایسے میں جبکہ ڈپلیکیٹ سنی پیدا ہونا شروع ہو گیا, ڈپلیکیٹ ہر چیز میں ڈپلیکیٹ ہے آج کل, ہر چیز میں نقلی. تو جب اتنے نقل اور اصل کا معاملہ ہے, اتنے نقلی ہیں, تو پھر اصلی کی کچھ پہچان تو ہونی چاہیے بھائی, بولو اصلی کی کچھ پہچان ہونی چاہیے. اسی اصلی سنیت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت, جو مسلک جو اصلی سنی ہیں وہ فخر سے کہے گا کہ بے شک ہم بریلوی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اور جو سلح کلی ہوگا, پل پلا ہوگا, وہی کہے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی انکار کرے سمجھ لو کہ یہ گڑبڑ ہے, سلح کلی ہے, یہ سنی نہیں ہے. جیسا کہ آج یہ ہرے طوطے سفید طوطے یہ سب بھی سلح کلی ہے, اور دیگر تنظیمیں سب سلح کلی ہے, سب دیوبندی وہابی کے یہاں جا کے بیٹھتے اٹھتے چائے پیتے ہیں, ان کا دوستی کرتے ہیں. یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے, بزرگوں کا مسلک یہ نہیں ہے. بزرگوں کا مسلک وہی ہے جو میرے آقا نے فرما دیا کہ اے لوگو برے کو برا کہو اور بد مذہب کی تم توہین کرو اور بد مذہب کی برائی کو بیان کرو. بخاری شریف کی حدیث میں ہے, پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی طرف رغبت نہیں کرتے کہ تم بد مذہب کو برا کہو. بد مذہب میں کہتا ہوں بد مذہب کو برا کہو تاکہ لوگ اس کی برائی کو جان لینے کے بعد اس سے دور رہیں اور ان سے محفوظ رہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث. تو میرے آقا نے جو فرمایا تھا اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے, اسی پر عمل کرتے ہوئے سرکار اعلی حضرت نے یہی کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں شادی میں حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے اور قید میں چل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کی. تو احقاق حق ابطال باطل اسی کا نام ہے اور اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور جو لوگ مسلک اعلی حضرت سے جدا ہو گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے, سمجھ دے اور وہ مسلک اعلی پر لوٹ آئیں. اور جو واقعی مجید کے نصیب میں گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ان بد مذہب و اصول کلیوں کے شر سے ہم تمام مسلک اعلیٰ کے ماننے والوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للعالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام منزلہ پیش کر لیجیے.